کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل الشمائل المحمدية المعروف شمائل الترمذي کا درس ہمارا جاری ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حلیے اور مہر نبوت کے حوالے سے ہم احادیث طیبہ اور ان کی تشریح سماعت کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں جو تیسرا اس کا باب ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کے حوالے سے اس میں ذکر کیا ہے۔ اگرچہ کہ اس کی اکثر احادیث طیبہ وہ ہیں کہ جو پہلے باب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حلیے کے تحت گزر چکی ہیں، لیکن خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے حوالے سے یہاں الگ سے تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بالوں کی مقدار جو ہے وہ کتنی ہوا کرتی تھی اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے بال رکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمومی عادت تھی وہ بال رکھنے ہی کی تھی، یعنی سر مبارک پر بال ہوتے تھے، ان کی کبھی آپ تقصیر کروایا کرتے تھے یعنی ان کو چھوٹا کرواتے تھے، لیکن حلق یعنی سر منڈا دینا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صرف اور صرف حج یا عمرے کے موقع پر ہی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ اپنے سر کو منڈایا کرتے ہوں، حلق کروایا کرتے ہوں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے 8 احادیث طیبہ ذکر کی ہیں، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں: باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان احادیث کے بارے میں باب جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے بارے میں آئی ہیں۔ حدثنا علی بن حجر قال انبأنا اسماعیل بن ابراہیم عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان شعر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الى نصف اذنیہ، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک آدھے کان تک ہوا کرتے تھے، یعنی آپ کا مشاہدہ جو آپ نے دیکھا عمومی طور پر وہ یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک آدھے کان تک ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک حالت اور ایک کیفیت کا بیان ہے۔ مزید فرماتے ہیں: حدثنا حناد بن السریجی قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم من اناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، يعني حضرت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتي ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا غسل کا برتن ایک ہی تھا، یعنی جس برتن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے اسی سے میں بھی غسل کیا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بال کان سے نیچے اور کندھوں سے اوپر ہوا کرتے تھے۔ یعنی اتنے ہوتے تھے کہ جو کان کی لو تک پہنچ جائیں، اس سے تھوڑا نیچے آ جائیں لیکن کندھوں سے اوپر رہتے تھے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے جو آپ نے عمومی طور پر ملاحظہ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مبارک اس طرح ہوا کرتے تھے. بعض نے یہ کہا کہ کان کی لو تک جو ہے وہ گھنے ہوتے تھے اور اس کے نیچے جو لٹکے ہوتے تھے وہ ان کے مقابلے میں کچھ کم گھنے ہوا کرتے تھے. حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو قطن قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک متوسط تھا، درمیانہ، یعنی اس کی توضیح ہو چکی ہے کہ درمیانے سے مراد کچھ بلندی کی طرف اٹھتا ہوا قد مبارک تھا، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک جو گھنے تھے وہ کانوں کی لو سے ٹکراتے تھے، کانوں کی لو تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک پہنچتے تھے. یہ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا مشاہدہ ہے جو انہوں نے بیان کیا. اگلی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني ابي عن قتاده قال قلت لانس كيف كان شعر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمه اذنيه. یعنی حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تو بالکل گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ دونوں کے درمیان کے بال تھے، ہلکے ہلکے گھنگریالے بال تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک آپ کے کانوں کی لو تک پہنچتے تھے. یہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مشاہدہ ہے جو انہوں نے بیان فرمایا. اگلی حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن یحیی بن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ام ہانئ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ قدمۃ ولہ اربع غدائر. یعنی حضرت سیدتنا ام ہانئ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کی چار لٹے بنی ہوئی تھی، یعنی ملے ہوئے تھے بال. تو یہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک یہ ان کی لٹے بنی ہوئی تھی، دو اس طرف تھیں دو اس طرف تھیں، یعنی سفر کی جو صعوبت تھی اور سفر کی جو طوالت تھی اس کی وجہ سے بال آپس میں ملے ہوئے تھے اور دو لٹے اس طرف تھیں دو لٹے اس طرف تھیں. اس کا مطلب چوٹیاں نہیں ہیں کہ چوٹیاں بنی ہوئی ہوں، چوٹیاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع فرمایا اس سے کہ وہ عورتوں کی نقالی سے بچیں گے، اور عورتوں کو منع کیا ہوا ہے، یعنی دونوں کے لیے لعنت کے الفاظ آئے ہیں کہ جو عورتیں مردوں سے مشابہت کریں ان پر بھی لعنت، اور جو مرد عورتوں سے مشابہت کریں ان پر بھی لعنت ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ بال جو ظاہر ہے کہ اس وقت کا جو سفر تھا وہ یہ تو تھا نہیں کہ چند گھنٹوں کے اندر مدینے سے مکے پہنچ گئے، وہ تو آٹھ آٹھ دن لگتے تھے پہنچتے ہوئے، اور سفر کی صعوبتیں اس زمانے کی اپنی الگ تھیں. تو اس کی بنیاد پر بال مبارک کی چار لٹے بنی ہوئی تھیں، دو اس کندھے کی طرف تھیں، دو اس کندھے کی طرف تھیں، اسی کا بیان حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چار مرتبہ تشریف لے کر گئے. اس میں جو عمرۃ القضاء تھا، یعنی جس سال حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوئے، حرم کی حد میں داخل ہوئے تھے لیکن مکہ مکرمہ میں تشریف لے کر نہیں گئے تھے کہ کفار نے راستہ روکا ہوا تھا اور یہیں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی. باقی اس کے علاوہ آپ فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے کے گئے، جب مکہ فتح ہوا. فتح مکہ سے پہلے ایک مرتبہ عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے، جو عمرہ چھوٹا تھا اس کی قضاء کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ حنین سے واپسی کے موقع پر آپ تشریف لے کر گئے، اور چوتھی مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لے کر گئے. تو یوں چار مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف تشریف لے کر گئے، لیکن داخل تین مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ گئے تھے اور اس وقت صلح حدیبیہ پیش آئی تھی، تو اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوئے تھے. اور یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، یہ پیش آیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، اور اس وقت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ملاحظہ کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس کیفیت میں موجود ہیں. یہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں. اگلی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں. حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن انس رضي الله تعالى عنه ان شعر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان الى انصاف اذني. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت کرتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت ثابت البناني رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مشہور و معروف تابعی بزرگ ہیں اور اپنے زمانے کے عابد تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کو خاص ملازمت حاصل تھی، خاص طور پر آپ کے ساتھ ایک تعلق تھا اور کثرت کے ساتھ ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے آنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ خوشبو لگاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ آئیں گے تو یہ ہاتھ چومے بغیر رہیں گے نہیں، کیونکہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس ہاتھ کو چوم رہا ہوں کہ جس ہاتھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگایا ہے. تو اس نسبت سے، یعنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہے، اس لیے میں آپ کے ہاتھ چوم رہا ہوں. تو یہ ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک دونوں کانوں کی نصف تک، یعنی آدھے کان تک ہوا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک آدھے کانوں تک ہوا کرتے تھے. حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن یونس بن یزید عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يسطل شعره وكان المشركون يفرقون أو يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسطلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق او فرق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأسہ. یعنی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنے بالوں کو سیدھا کھلا چھوڑتے تھے، پیشانی کی طرف بال لگ دی کھلے چھوڑ دیے، اور مشرکین کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ بالوں کے درمیان مانگ نکالتے تھے، اور جو اہل کتاب تھے وہ اپنے بالوں کو سیدھا چھوڑتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان معاملات میں کہ جن میں آپ کو کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اہل کتاب کے موافق کام کرنے کو پسند کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے، یعنی ابتدا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بالوں کو سیدھا رکھتے، مانگ نہیں نکالتے تھے درمیان میں۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں دو طریقے کار رائج تھے، ایک طریقہ تھا اہل کتاب کا اور ایک طریقہ تھا مشرکین کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا حکم نہ دیا گیا تھا اس میں جب دو طریقے ہوتے، ایک طریقہ مشرکین کا ہوتا، دوسرا اہل کتاب کا ہوتا، تو آپ اہل کتاب والے طریقے کو اختیار کرتے تھے، اس لیے کہ اہل کتاب کا ان کی کوئی نہ کوئی تو کتاب تھی، انبیاء کرام علیہ السلام سے کچھ نہ کچھ تو ان کے درمیان معصور تھا، منقول تھا، لیکن مشرکین تو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ان کے درمیان تو کوئی ایسی بات تھی نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک آپ کو حکم نہ دیا گیا ہو اور دونوں میں یہ تقابل آ رہا تھا تو اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ اہل کتاب کے موافق کام کریں، لیکن جب حکم ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں مطلقاً آپ نے یہود و نصارہ کی، بالخصوص یہود کی مخالفت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اب ان کے طریقہ کار کو اختیار نہ کیا جائے۔ تو اسی میں سے ایک کام یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالوں کو جو بنانے کا طریقہ کار ہوتا تھا وہ یہ تھا، یا تو مانگ نکالی جائے یا بالوں کو سیدھا چھوڑا جائے۔ تو ابتدا میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالوں کو سیدھا چھوڑتے، لیکن اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ملاحظہ کیا کہ بال کی مانگ نکالنے میں بالوں کا اکرام بھی زیادہ ہے اور اس کے ذریعے نظافت بھی زیادہ رہتی ہے، اگر سیدھے رکھے جائیں تو ان میں نظافت کم رہتی ہے بنسبت جب مانگ نکالی جائے تو اس میں صفائی ستھرائی زیادہ رہتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد آخری جو آپ کا امر تھا، آخری جو آپ کا طریقہ کار تھا، وہ یہی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالوں کی مانگ نکالا کرتے تھے درمیان میں سے، ٹھیک ہے۔ ثم فرق او فرق، یہ تفریق سے بھی ہے اور فرق سے بھی ہے، یعنی سر کے درمیان مانگ نکالنا۔ اگلی حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں جو پہلے بھی گزر گئی، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن نافع المكي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هانئ قالت رايت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذا ضفائر اربع، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے باروں کی چار لٹیں بنی ہوئی تھیں۔ یہاں اس پہ غور فرمائیں کہ یہی احادیث طیبہ، ان کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کے درمیان بھی گزرا، اور اس میں بھی تقریباً آٹھ احادیث طیبہ ذکر کی گئیں، جس میں سے دو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دو حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی، ایک حضرت ابن عباس سے، حضرت برا بن عازب سے، اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی۔ اس میں ہمارے محدثین کی جد و جہد اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر جو ان کا کاربند رہنا تھا سننے کے حوالے سے اور روایت کرنے کے حوالے سے، یعنی ایسی روایت جب ہمارے سامنے بار بار بیان ہو تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ ہٹتی ہے اور ہم اس سوچ میں پڑتے ہیں، اس فکر میں پڑتے ہیں کہ یار اتنی ساری باتیں ایک ہی طرح کی بار بار آ رہی ہیں، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان حضرات نے ایک ایک کے پاس جا کر ان احادیث کو سنا کہ کون کون اس طرح کی باتیں روایت کرتا ہے، اس کو ضبط کیا، اس کو یاد کیا اور اس کو آگے بیان کیا۔ صرف یہ نہیں کہ ایسے خوبصورت کمرے میں بیٹھ کر، ہال میں بیٹھ کر سننا جہاں کسی تکلیف کا کوئی سامنا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے مقابلے میں راحت ہے یہاں پر زیادہ، اور یہ گھوڑوں پر، کھچروں پر اور اونٹوں پر دور دراز کے دنیا بھر کے سفر اختیار کر کے اس طرح کی روایتیں جمع کرتے تھے۔ حالانکہ ایک بات جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل گئی، وہی بات جو ہے وہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، تو بات تو ان کی پوری ہو چکی تھی، ان کو مقصود تو حاصل ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے کس طرح جد و جہد کی ہے کہ ایک ایک حدیث کے لیے بسا اوقات یہ مہینوں کا سفر اختیار کیا کرتے تھے کہ کسی طرح سے احادیث طیبہ کو جمع کریں اور اس کو آگے امت تک پہنچا دیں۔ تو یہ ان کا ایک بہت عظیم احسان ہے، اور ان کی اس جو محدثین کرام ہیں ان کی اس محنت کے حوالے سے حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب المجروحین میں روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس میں آپ نے مختلف محدثین کے طبقات کا ذکر کیا، ان کے مختلف دور کا ذکر کیا کہ فلاں دور کے اندر کس نے محنت کی، پھر کس نے محنت کی، ان کے حالات کو ذکر کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محدثین وہ ہیں کہ اگر کوئی کسی حدیث کے اندر ایک حرف زیادہ کر دے یا ایک حرف کم کر دے، الف بڑھا دے یا واؤ گھٹا دے، تو یہ بتا دیں گے کہ یہاں پر الف کا اضافہ ہوا ہے اور واؤ کو کم کر دیا گیا ہے۔ اس قدر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ شغف تھا، اور انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امت تک یہ احادیث طیبہ پہنچائیں، اور فقہاء کرام نے پھر ان احادیث طیبہ کی روشنی میں ہمارے سامنے احکام حدیث جو ہے وہ بیان کیے کہ ان احادیث کا معنی کیا۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے احادیث طیبہ روایت کر دی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کے حوالے سے، تو اب تین طرح کی روایتیں ہمارے سامنے آ گئیں، کسی کے اندر موجود ہے کہ آدھے کان تک، کسی میں موجود ہے کہ پورے کان تک، کسی میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کان سے نیچے ہوتے اور بسا اوقات کندھوں سے ٹکرا جایا کرتے تھے، مس ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب یہاں فقہ کرام نے اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اس سے مراد مختلف احوال ہیں، مختلف اوقات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آدھے کان تک بال لگتے تھے، کبھی پورے کان تک بال مبارک رکھتے تھے، اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ اتنی بڑی زلفیں ہوا کرتی تھیں کہ جو کندھوں سے مس کر جایا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی ٹچ ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کی ظاہری کیفیت کا بیان تھا، باقی اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں اس کی باطنی کیفیات جدا ہیں، یعنی یہ ظاہری کیفیات تھیں، باطنی کیفیات ان کی جو برکات تھیں وہ جدا ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کے جو بال مبارک تھے وہ بال مبارک ایسے تھے کہ اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بال اپنے پاس ایک چاندی کی نلی کے اندر رکھا ہوا تھا، اور جب بھی مدینہ منورہ کے اندر کوئی بیمار ہوتا، کوئی مریض ہوتا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اسے لایا جاتا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بال مبارک کو نکالتی، پانی میں ڈالتی، اور وہ پانی اس مریض کو پلا دیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ اس کو شفا حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ بال مبارک کی برکتیں ہیں۔ اسی طرح کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی اہمیت ہے کہ کائنات میں کسی کے بال مبارک کو سنبھالنے کا ایسا اہتمام نہیں کیا گیا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو سنبھالنے کا اہتمام کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حجۃ الوداع کے موقع پر، اسی طرح عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک لے کر اس کو اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بال مبارک منڈوائے تو حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بال دیے، انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان تقسیم کی جسے انہوں نے سنبھال کے رکھا، اور انہی میں سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر تبرکات کے ساتھ ساتھ آپ کے بال مبارک بھی موجود تھے، جس کے بارے میں آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے وصال کے بعد ان کو میرے جسم پر، میری آنکھوں کے نیچے قبر کے اندر رکھ دیا جائے، کہ وہ اس سے برکت سمجھتے تھے، ان کا اعتقاد تھا کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کار پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بال رکھے ویسے بال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی جو انگریزوں کے، جو غیر مسلموں کے، جو مشرکین کے طریقے کار ہیں، اس سے بچ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کار کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو طریقے کار تھا، یہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اختیاری امر تھا، ایک اختیاری سنت تھی، اختیاری طریقے کار تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح بال رکھے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ امور کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر اختیاری طور پر ہوئے، یعنی آپ نے قصدن وہ کام نہیں کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ عادت نہیں تھی، طریقہ کار نہیں تھا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ کام جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا اس کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس پر عمل کی کوشش کیا کرتے تھے. جس میں سے مشہور و معروف حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار تھا کہ جب آپ مدینے سے مکے کی طرف جاتے تو ہر وہ جگہ کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں نماز ادا کی تھی، اس مقام پر آپ ڈھونڈ کر نماز ادا کیا کرتے تھے کہ کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی. اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے اپنا گھٹنا ایک ٹیلے سے جاتے ہوئے قصدن ٹچ کر دیا، مس کر دیا، تو کسی نے پوچھا یہ کیا کیا، اتنا بڑا راستہ ہے، ادھر سے گزر سکتے تھے، ادھر سے جا سکتے تھے، لیکن یہ آپ نے گھٹنا اس سے ٹچ کیا. ظاہر ہے کہ ایک جو عاقل شخص ہے اور آپ تو صحابی رسول تھے، وہ کیسے اس طریقے سے ٹچ کر دیں خامہ خواہ کے اندر، بچوں کی عادت ہوتی ہے، بڑے تو اس طرح نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، بس اتنا تھا کہ ہم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک گھٹنا یہاں سے ٹچ ہو گیا تھا، میں اس ادا کو ادا کرنے کے لیے اپنے گھٹنے کو یہاں سے ٹچ کر رہا ہوں. یہ ان کا طریقہ کار تھا. تو اب یہ جو بال مبارک رکھنے کا طریقہ کار ہے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو، کہ کبھی نصف کان تک زلفے ہوں تو کبھی پورے کان تک ہوں، اور کبھی اتنی ہو کہ جو کندھوں سے مس کر جائیں. اس سے نیچے رکھنا یہ پھر گناہ کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں اس سے یہ معارض ہو جائے گا. اگلا باب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کنگھی فرمانے کے اعتبار سے، بالوں کا اکرام کرنے کے اعتبار سے. باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بالوں میں جو کنگھی کیا کرتے تھے، بالوں کا جو اکرام کیا کرتے تھے، اس حوالے سے. سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْ، جس کے بال ہوں، سر پہ بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں، تو اسے چاہیے کہ اس کا اکرام کرے، یعنی اس میں کنگھی کرتا رہے، اس میں تیل لگاتا رہے تاکہ بال اس کے ستھرے رہیں. سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ مَن كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْ، جس کے بال ہیں اسے چاہیے کہ بالوں کا اکرام کرے، یعنی اس میں کنگھی کرتا رہے، اس میں وقتاً فوقتاً تیل لگاتا رہے تاکہ بال اس کے درست رہیں. اس باب میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے پانچ احادیث طیبہ ذکر کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے، بالوں کے حوالے سے طریقہ کار کیا تھا. فرماتے ہیں، حدثنا اسحاق بن موسی الانصاری قال حدثنا معن بن عیسی قال حدثنا مالک بن انس عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت كنت ارجل راس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا حائض. یعنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں، مخصوص ایام میں بھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی، یعنی ان کو سعادت ملتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں ہوتے، مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام میں اعتکاف کیا ہوتا تھا، تو اعتکاف کے دوران اپنا سر مبارک آپ اپنے حجرے میں داخل فرماتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے میں موجود ہوتی اور وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کے اندر کنگھی کیا کرتی تھیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنگھی کرنے کا معمول تھا، دن میں دو مرتبہ آپ کنگھی فرمایا کرتے تھے بعض روایتوں کے مطابق. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت جب ان معاملات میں ہو تو وہاں اس کے جسم پر کوئی نجاست نہیں ہوتی، نجاست حقیقی نہیں ہوا کرتی کہ اس کے لیے ایسے امور ممنوع ہو جائیں، کھانا پکانا، مہندی لگانا وغیرہ، یہ چیزیں اس کے لیے ان ایام میں ناجائز نہیں ہوتی. یہ جو نجاست ہے وہ نجاست حکمی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کاموں کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اگر یہ حدیث مبارکہ نکل فرماتے ہیں، حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا ربیع بن صبیح عن یزید بن ابان هو الرقاشی عن انس بن مالک قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. يعني حضرت سيدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے تیل استعمال فرمایا کرتے، اپنے سر میں کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے اور داڑھی میں کنگھی کیا کرتے تھے، داڑھی میں کنگھی کیا کرتے تھے، اور آپ کثرت سے سر بند استعمال کرتے، یکسر القناع، کپڑا استعمال کرتے جس کو سر بند کہا جاتا ہے، یعنی وہ کپڑا کہ جو تیل لگانے کے بعد امامے کو تیل سے بچانے کے لیے استعمال کیا جائے، کپڑا درمیان میں رکھا جائے، اس کو عربی میں قناع اور اردو میں ہم اس کو سربند بولتے ہیں. گویا کہ آپ کا یہ کپڑا یعنی قناع سربند ایسا ہوتا جیسے کہ تیل نکالنے والے یا تیل فروخت کرنے والے کا کپڑا ہوتا ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو عادت تھی کہ آپ کثرت کے ساتھ بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے، داڑھی میں بھی تیل لگایا کرتے تھے اور بالوں میں اور داڑھی میں کنگا فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور تیل لگاتے تو ظاہر ہے کہ اب تیل جب لگے گا سر میں تو سر پر امامہ پہنیں گے تو وہ تیل پھر امامے پہ لگے گا اور امامہ اس سے تیل والا ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیل لگائیں اور وہ امامے پہ لگے تو امامہ میلا ہو جائے. آپ کے بالوں پر جو تیل لگے گا وہ تو مبارک تیل ہے، امامے کو ہم اس طرح وہ نہیں بول سکتے کہ میلا ہو، لیکن ہمارا جو امامہ ہوگا ظاہر ہے کہ جب ہمارے امامے پہ تیل لگے گا تو ہمارا امامہ یہ میلا ہو جائے گا. تو اس میل سے بچانے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ سر میں اور امامے کے درمیان ایک اور کپڑا رکھا جائے جس کو سربند بولا جاتا ہے. تو چونکہ بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل لگایا کرتے تھے اور وہ کپڑا اس سے تر ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ تیل لگ جایا کرتا تھا، تو کأن ثوبہ، گویا کہ آپ کا کپڑا یعنی وہ سر پر باندھنے والا سر بند کا کپڑا، ثوب زیاتن، وہ تیل فروغ کرنے والے کے کپڑے کی طرح ہوتا تھا. حدثنا حناد بن سری قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابی شعثاء عن ابیہ عن مسروق عن عائشہ قالت إن كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. يعني حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ پاکی حاصل کرتے، پانی استعمال کرنے میں سیدھی جانب کو پسند فرمایا کرتے تھے، کنگھی کرنے میں جب کنگھی فرماتے سیدھی جانب کو پسند فرمایا کرتے تھے، چپل پہننے میں جب چپل پہنتے تو اس میں بھی سیدھی جانب پسند فرمایا کرتے تھے، یعنی سیدھی جانب سے پاکی حاصل کرنے میں، وضو کرنے میں، اس میں بھی سیدھی جانب سے ابتدا فرماتے، سر میں کنگھی کرتے تو سیدھی جانب کنگھی فرماتے، چپل پہنتے تو اس وقت سیدھی جانب کو پسند فرماتے کہ سیدھے پہلے سیدھے پاؤں کے اندر چپل پہنے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا. وجہ اس کی علماء نے ایک یہ بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ اچھی فال لیا کرتے تھے، نیک فال لیتے تھے، بری فال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی سے دور رہا کرتے تھے، اچھا شگون لیا کرتے تھے. تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کو اصحاب الیمین فرمایا ہے، اصحاب الیمین سیدھی جانب والے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ شفا شریف میں قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی وجہ سے جو اصحاب الجمین ہیں ان کے جنت کے اندر درجے بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ اچھا فال لینا، تو جنتیوں والے کی جو سائیڈ ہے وہ سیدھی سائیڈ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ اچھی فال لیتے ہوئے ہر چیز، ہر ذیشان چیز کے اندر سیدھی جانب ہی کو پسند فرمایا کرتے تھے. یہ ایک اچھا فال، ایک اچھا شگون ہوا کرتا تھا کہ ہم طہارت حاصل کریں تو سیدھی جانب، ہم جوتا پہنے چپل پہنے تو سیدھی جانب سے، اور کنگھی کریں تو سیدھی جانب سے کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ایک اچھا فال ہو کہ سیدھی جانب والے جنت والے ہیں، ہم اسی جانب کو اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وفن تھی آڑی ہی ادن تھا آڑا، جب چپل استعمال فرماتے پہنتے تو اس کو سیدھی جانب سے پہنتے. اور دیگر روایتوں کے اندر ہے وفی کل شیء مستطاع، جہاں جہاں آپ استطاعت رکھتے کہ سیدھی جانب کو اختیار کر سکیں تو سیدھی جانب ہی کو اختیار کیا کرتے تھے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن سعید عن ہشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الترجر الا غبا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا مگر کبھی کبھی، یعنی کبھی کبھی کنگھی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. ابھی پیچھے آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنگھی کیا کرتے تھے، اور ابھی آپ نے یہ سنا کہ منع فرمایا کرتے تھے، تو دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ اصل یہ ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو، مرد کو، نہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ سارا دن گھنٹوں گھنٹوں تک بال بناتا رہتا ہے، کنگھی کرتا رہتا ہے، کنگھی کرتا رہتا ہے، یعنی تیار ہوتا رہتا ہے. آدمی کے نہ تو یہ لائق ہے، اور نہ ہی آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جناتی صورت کے اندر رہے، یعنی بال بکھرے ہوئے، اجڑا ہوا، ویران، بالکل ایسا نظر نہ آئے، نہ بالکل ایسا ہو اور نہ ہی سارا دن وہ کنگھا لے کے شیشے کے سامنے لگا پڑا ہے، کبھی ادھر بال بنا رہا ہے، کبھی اس طرف، کبھی یوں سیٹ کیے جا رہا ہے. تو یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم اس کے اندر پڑیں، لیکن دونوں کے درمیان اعتدال ضروری ہے. نہ تو سارا دن کنگھی چوٹی کے اندر لگا رہے، نہ اس کی کیفیت ایسی ہو کہ دوسرا دیکھ کے ڈر جائے یا اس سے متنفر ہو جائے، بلکہ دونوں کے درمیان میں رہے، اپنے بالوں کو بھی درست رکھے، اس کا اکرام کرے، اور اپنا وقت اس کے اندر ضائع نہ کرے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ کا یہ مطلب ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا مگر کبھی کبھی. مطلب یہ کہ بندہ اس میں لگا نہ رہے، اپنا وقت اس کے اندر ضائع نہ کرے، لیکن اپنے بالوں کا اکرام کرے، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے بالوں کا اکرام فرمایا کرتے تھے. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن ابي خالد عن ابي العلاء الاودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يترجل غبا. حميد بن عبد الرحمن نبي كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم کے کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی کنگھی فرمایا کرتے تھے، یعنی سارا دن کنگھی میں نہیں لگا کرتے تھے، بلکہ ایک دو مرتبہ دن کے اندر کنگھی فرما لی، اور پھر اس کے بعد بال آپ کے سیٹ رہا کرتے تھے. تو بال بکھر جائے تو بندہ اس کو صحیح کرے، لیکن بنے ہوئے ہیں اور اس کو لگا ہوا ہے مسلسل صحیح کرنے کے اندر، کنگھی کرنے کے اندر، تو یہ مرد کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اپنا وقت اس کے اندر لگاتا رہے. ہاں، ایسا نہ رہے کہ لوگ اس سے متنفر ہوں، اس سے دور رہیں. ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ صحابی کا نام نہیں لیا، تو اصول حدیث کا اصول ہے کہ اگر صحابی کا نام نہ بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا، کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، یعنی ان کا نام اگر ذکر نہ بھی ہو تو بھی حدیث کی صحت کے اوپر، اس کی سند کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض نے کہا کہ یہاں پر اس سے مراد, اس صحابی سے مراد حکم بن عمر ہیں, بعض نے کہا کہ اس صحابی سے مراد یہاں پر عبداللہ بن سرجس ہیں, اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہم, ان میں سے کوئی ایک صحابی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, جیسا آپ کا طریقہ کار تھا اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لمحہ بلمحہ میں بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
کیا خطاب فصل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ, حیرتوں میں عقل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ, حیرتوں میں عقل ہے یہ, ہے حدیث